يا أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا الله، مت خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اماناتکم، اور مت خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ جلوت میں بھی اللہ سے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو. سمراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، جلوت میں بھی خلوت میں بھی. اور معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات ہیں نا. اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں. آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں. عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں، مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ. پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی. امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ وہ تمام ذمہ داریاں، یعنی امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے. اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا. تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا. مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں، ایک شخص اس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ بڑی منت ترلا کر کے کہیں سے نوکری لیتا ہے. اب مالک جس نے اس کو نوکری دی اسی کے گھر میں چوری شروع کر لے، یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا. کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کو مہاگرائی شروع کر دے. یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ سب یہاں پر آئے، یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر بھی آپ پر بھی کہ ہم سب کو ملائے اور ہم اللہ کی کتاب پر جمع. اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اس کام میں خیانت نہ برتیں. میری خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ میں اپنے پڑھانے میں حق ادا نہ کروں، بات کچھ لکھیے کچھ اور بتاؤں، اس کو صحیح طور پر پڑھتے نہ آؤں، تیاری نہ کروں، ذمہ داری نہ نبھاؤں، بس ٹال مٹول کروں یا آ کے بات چیت کر کے گپ شپ لگا کے چلی جاؤں اور کہوں اچھا گھر میں جا کے خود ہی پڑھ لیں. اسی طرح آپ کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی؟ آپ سنجیدگی کے ساتھ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو لیں، جو کہا جا رہا ہے اس کو مانیں. اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے علاوہ بھی جو لوگ یہاں پر جس طرح بھی کام کرتے ہیں ان کو جو بھی کوئی ذمہ داری سپرد کی جاتی اس کو پوری طرح نبھائیں. اور اس میں سستی کاہلی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کریں. وہ پیچھے بات گزری نا کہ اگر ان میں خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا. یعنی کوئی بھی انسٹرکشن جو دی جائے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے, اس کو سنا جائے اور اس کو 100% فالو کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی بہترین تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی امانتوں کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوتی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے. مال فتنہ ہے, اس کے بارے میں حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حدیث سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے, یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے, اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے, وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں, ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ اربوں ڈالر جو غیروں کے پاس تھے اگر مسلمانوں کے حالات درست کرنے میں استعمال کیے جاتے تو کیا آج امت مسلمہ کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ بہت ساری مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتی؟ اگر یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترقی پر خرچ ہوتا تو کیا اتنے اور بنائے نہ جا چکے ہوتے؟ لیکن عمومی طور پر ہم سب کا, یہ نہیں کہ میں کسی خاص حکومت یا کسی خاص لوگوں ہی کی طرف اشارہ ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی. عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, جو بھی ریٹائر ہوتا ہے جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ان کو فکس کراتا ہے, اس کی آمدنی ہوتی اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے, نہ دماغ لڑانا پڑے, نہ تھکنا پڑے, نہ کوئی کوشش کرنی پڑے, اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو, بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی, وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا, لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواب ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے, اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے, مصعب بن عمیر جنگ عہد میں شریک ہوئے, وہ مجھ سے بہتر تھے, ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں۔ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پر پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دے، آخرت کو نہ بھلا دے۔ کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی اور نہ اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر ایسے عشرت کے جب عادی ہوتا ہے تو کوئی سخت کام کرنا ہی نہیں چاہتے، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابوذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی، اور ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا۔ پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر ایک، آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں۔ بساؤ کا جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گئے جن کے پاس اولاد نہیں۔ ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹ کے، ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو ابارٹ کرا کے یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے۔ کیا جو کیا کریں، مجبور ہے، بچوں کی خوشی ہے۔ یعنی شادی براہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہے اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے۔ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اجر عظیم۔ یہ اجر عظیم مال اور اولاد ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہہ کے برا بھلا نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی برائی ہے۔ فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ امتحان جہاں انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا ہے، وہاں اس کے درجوں میں بھی تو بلندی کا سبب بنتا ہے۔ مال اور اولاد اگر ایک طرف پریشانی کا سبب ہے تو دوسری طرف اجر عظیم کا سبب بھی ہے۔ امتحان آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے یہ۔ کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے. لکھیے, کیا میں اپنے مال اور اولاد کو اپنے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنا رہی ہوں یا اپنی ہلاکت کا سبب؟ کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے, لیکن ان کو بتایا جائے گا تمہاری اولاد تمہاری ساری نیکیاں کھا گئی. پھر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یجعل لکم فرقانا, تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کیا چیز ہوتی؟ فرقان کا لفظ فیر خاص سے فرق کرنا, تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. کس چیز کو فرق کرنے کی؟ اچھائی اور برائی کو, نیکی اور بدی کو. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا تو اس کی بدولت تمہارے دل روشن ہوں گے, بصیرت تیز تر ہوگی, ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. اور کیا ملے گا تقویٰ کی وجہ سے؟ وَيُكَفِّرَانْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی دل اچھا ہے نا, تو عملی طور پر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اے لوگو جو ایمان لاؤ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا, تَمْشُونَ بِهِ, جس کے ساتھ تم چلو گے. یعنی تمہیں ایک خاص نور اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ ساتھ تم زندگی کا سفر طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہاں کہا گیا نا فرقانا, اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں کیا کہا گیا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ, اور وہاں بھی وہ یغفر لکم آتا ہے. لیکن یہ سب کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان کب حاصل ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ آپ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں نہیں رہتا کہ یہ کروں کہ نہ کروں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ نہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ڈسیزن نہیں لے پاتے. کس شخص کے لیے یہ ڈسیزن آسان ہو جاتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, وہ دل مطمئن کے ساتھ فیصلے کرتا چلا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتا چلا جاتا ہے, راہ دکھاتا چلا جاتا ہے. یہ لگتا ہے انگلی پکڑ کر راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایک منٹ بعد کو بھی نہیں جانتے. اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, کچھ پتا آپ؟ ٹوٹل ڈارکنیس ہے نا فیوچر کے بارے میں, مکمل اندھیرا ہے. اگر اتنے نیئر فیوچر کے بارے میں اندھیرا ہے تو پھر آگے تو کچھ پتا نہیں. ہر انسان اس کشمکش سے ضرور گزرتا ہے, اور خصوصاً جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے آتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی انسان پر امید ہوتا ہے, اور کبھی دوسرے لمحے وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسے میں جو چیز انسان کو تھامتی ہے اور جو چیز انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اندر جھانک کے دیکھو, جو بھی کرنے جا رہے ہو اس نے یہ سوچا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جب یہ معیار ہو جائے گا تو فیصلے خود بخود درست ہونے لگیں گے. اور اگر غلطی ہو بھی گئی اس کے باوجود نیت کی درستگی کے ساتھ کہیں اوپر نیچے ہو بھی گیا تو یغفر لکم, قابل معافی ہے, وہ دل دیکھتا ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے کو معافی نہ کریں.